सच्चा अमानत दार ताजिर मुझे को तू या रब बना।
सच्चा अमानत दार ताजिर मुझे को तू या रब बना।
तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ جتنے جلدی پانی آگ کو بھی نہیں بجھاتا، یعنی آگ پانی سے فوراً بجھ جاتی ہے لیکن وہ بھی اتنی جلدی نہیں بجھاتی جتنے جلدی درود پاک پڑھنا جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں آزاد کرنے یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ مفتی صاحب جواب ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سوال کے ذریعے ہو سکتا ہے بہت سارے دیگر لوگوں کو بھی جواب مل جائے۔ تو جی پہلی کال دیجیے۔
یہ بتائیے گا کمیٹی بی سی ڈال کر پہلے یا بعد میں رقم لینا شرن سود تو نہیں، یہ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیٹی اور بی سی ڈالنا ایک جائز کام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں غلط باتیں شامل کر دی ہیں۔ ہم جائز کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ جہاں وہ غلط باتیں شامل نہ ہوں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہیں اب اس کو بیچتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، جو کم پیسے آفر کرتا ہے یعنی مجھے اتنے دے دو خالی، اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی خرافات نہ ہوں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈالنے والے ہی کہتے ہیں کہ پہلے ہم لیں گے، تو حقیقت میں یہ قرض کا لین دین ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں لیا جاتا نہ دیا جاتا ہے۔ تو بی سی یا کمیٹی کا ڈالنا فی نفس ہی ایک جائز کام ہے، ایک بچت کا طریقہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
وہ سب پہلی جو لے رہا ہے وہ بھی درست ہے، سود؟
ہاں وہ بھی درست۔
انہوں نے کہا سود تو نہیں ہے؟
نہیں، سود نہیں ہے، یعنی خود کمیٹی اور بسی ڈالنا سود نہیں ہے، قرض کا لین دین ہے۔ کوئی اضافی خرابی پیدا کی جائے گی تو پھر اس کے احکام جو ہیں وہ جاری ہوں گے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سود کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟
سود کے حرام ہونے کی وجہ،
ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ناپسند فرمایا ہے اور انسانوں کے لیے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ ناپسندیدگی اس حد تک ہے کہ اس کے مرتکب جو لین دین کرتے ہیں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رہی بات یہ کہ دنیاوی وجہ کیا ہو سکتی ہے، دیکھیے دنیاوی وجہ میں سر فہرست جو ہے وہ استحصال ہے۔ استحصال جو ہے یعنی لوگ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سود کا جو بوجھ ہے ایسا ان پر طاری ہوتا ہے، ایک نہ رکنے والا جو میٹر ہے وہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ سب کچھ بیچ کر سود کی ادائیگیاں کرتے ہیں۔ مروز بھائی مجھے ایک صاحب ملے،
جی
فیکٹری آنر ہیں اور ایک سے زیادہ فیکٹری ہیں ان کی، کہنے لگے فلاں سال میں یہ کیفیت تھی میری کہ سوائے جس گھر میں میں رہتا ہوں کچھ بھی نہیں میرے پاس بچا تھا، سب کچھ سود کی نظر ہو گیا تھا۔
اللہ اکبر۔
پھر جب میں سود سے باہر نکلا ہوں تو پھر آہستہ 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 بچت اور برکت ہونا شروع ہوئی ہے اور آج اللہ کا بہت کرم ہے۔ تو سود کی جو نحوست ہے یہ معاشرے کو گھیرے ہوئے ہے اور بہت ساری جو ہے نا وہ سود کی مثالیں ہمارے ارد گرد میں پائی جاتی ہیں، نئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک عام آدمی کا لین دین، ایک کاروباری آدمی کا لین دین، ایک کسان کا لین دین، کارپوریٹ سیکٹر کا لین دین، پھر جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ لین دین. اب ایک عام آدمی جو پہلے تو ہوتا تھا کہ قرضہ لے گا اور بیاض پہ کوئی قرضہ دیتا ہے اور اس سے وہ قرضہ لے گا، اب تو یہ موبائل کمپنیاں جو ہیں ایسے ایسی آفر کر رہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا عام آدمیوں کو کہ وہ سود میں مرتکب ہو گئے ہیں. تو وہ موبائل کمپنیوں کا کام تو جو ہے موبائل کی سروس دینا ہے، لیکن اب ہر کمپنی کا ایک بینک بن گیا ہے،
الگ سے بینک بنا لی انہوں نے،
الگ سے ان کا ایک بینک ہے، ایک الگ انٹیٹی ہے، اس کے ساتھ کلائنٹ کو جوائن کر دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں 1000 روپیہ رکھ دو یہ سہولت ملے گی، فلاں رکھ دو یہ سہولت ملے گی. تو قرض کے بدلے جو نفع ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے. پہلے سے سود زیادہ بڑھا ہے، خاص طور پر موبائل کمپنیوں کے جو بینک آئے ہیں ان کے بعد زیادہ بڑھا ہے. جو اپلیکیشنز آئی ہیں لون کی، اس کے بعد ایک عام آدمی کا سود کا لین دین زیادہ بڑھا ہے. تو ورنہ پہلے تھا کہ ہر آدمی کا کچھ سود بینک میں اکاؤنٹ،
ریئر تھا بہت زیادہ، کوئی بہت بڑا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ انوالو ہوتے تھے، نہیں تو عوام تو انوالو
نہیں ہوتے تھے. پھر مجھے ایک صاحب ملے، میں گیا ہوا تھا پچھلے ہفتے حیدرآباد، کہنے لگے کہ فروٹ کا کام کیسا ہے، ان کا کام تھا کچھ. میں کہا بھی کام تو بابرکت کام ہے، ان معنی میں بابرکت ہے کہ فقہ کرام نے یہ بحث کی ہے کہ تجارت افضل ہے زراعت افضل ہے، تو زراعت کو زیادہ افضل کر دیا ہے. انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ زراعت سے پوری ہوتی ہیں، تو ظاہر بات اسی کا حصہ ہے. کہنے لگے بڑا مشکل ہے یہ کام. میں کہا بھائی مشکل یوں ہوا ہے کہ لوگوں نے اس میں سود کو داخل کر دیا ہے، آڑتے بیٹھ گئے ہیں، ایک بینک بن کر وہ کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ پھر اس قرضے پر 100 طرح کی شرطیں لگاتے ہیں اور ان کی جو شرطیں ہیں وہ سودی بھی ہوتی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب ملے، ان کا تعلق سندھ کے اس شہر سے تھا جو مرچ کی سب سے بڑی منڈی ہے، بے امراد کندری شہر ہے. کہنے لگے بھائی مرچ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کسان لے کر آتا ہے مرچ، مال لے کر آتا ہے، مال بک جاتا ہے اور مال بکتا ہے کیش میں،
ٹھیک ہے،
لیکن جو آڑتی ہے وہ اس کو 90 دن کا چیک دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھے، آڑتی کا کردار ایک مڈل مین کا ہے، کمیشن ایجنٹ کا ہے، اپنی کمیشن رکھ کے جو لین دین اس کو کلیئر کر دے. نہیں، اب یہ خود چودھری بن گیا ہے. یہ جناب اس کا پیسہ رکے گا اپنے پاس رکھے گا اور اس کو ایک چیک پکڑا دے گا. اب تو چیک بھی نہیں، پرچیاں بھی چل رہی ہیں کہ 90 دن کے بعد پیسے ملیں گے. اب اس کو پیسے چاہیے. اب باہر ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے اڈا بنا کر، وہ کہتا ہے یہ چیک مجھے دے دو، یہ پرچی مجھے دے دو. مثال کے طور پر 5 لاکھ کا چیک یا پرچی ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ کہے گا کہ 20,000 کم میں مجھ سے لے لو،
4 لاکھ اسی کیش لے لو،
کیش لے لو. یہ سود کا لین دین ہے.
اللہ اکبر.
استحصال دیکھیں آپ، اس سودی کام کی وجہ سے اس کسان کا کس قدر استحصال ہوا ہے. اور پھر ظلم والا ہے ظلم یہ کہ یہ 12 بندے بھی اسی نے بٹھائے ہوتے ہیں،
جس نے چیک دیا،
جس نے جو ہے وہ مال بیچ کے پیسہ تو پکڑ لیا اس نے.
جی جی،
ٹھیک ہے، اس پیسے کا رکنا ظلم، پھر جو ہے وہ چیک دے کر ایک سودی اسکیم جاری کروانا وہ ظلم. تو یوں سود کی جو دلدل ہے اس کے اندر لالچ ہے، تما ہے. تو جو لوگ اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں اور نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یوں بہت ساری خرابیاں ہیں جن کو سود اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے. اللہ پاک اس کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.
موسم، یہاں ایک دو باتیں میں چاروں پوچھوں آپ سے. ایک تو آپ نے اتنی تفصیل جو بیان فرمائی، اب میرے ذہن میں سوال تھا لیکن وہ تفصیل آپ نے بیان خود فرما لی کہ انوائرمنٹ ایسی گویا کہ بنا دی گئی ہے، جال بچھا دیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح فرد جو ہے وہ سود کے معاملے میں گرفتار ہو جائے. اب وہ کچھ جہالت کی وجہ سے، کچھ غفلت کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کے نام پر، جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، وہ سود میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو نمبر ایک تو یہ کہ اس انوائرمنٹ سے کیسے بچا جائے، یعنی یہ جو انوائرمنٹ تو موجود ہے نا، ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، علم کی بنیاد پہ بھی، تجربات کی بنیاد پہ بھی، اور کیونکہ آپ کا ایک بہت زیادہ ان تعلق رہتا ہے تاجروں سے، بالخصوص مقصد اقتصاد اسلامی کے ریفرنس سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سودی نظام کے بغیر کوئی انڈیویجول فرد اور کوئی نظام چل سکتا ہے؟
میں نے اپنی کتاب میں اس سوال پر پورا پیراگراف لکھا ہے. پیراگراف کیا، 1000 صفحات لکھے ہیں.
ٹھیک ہے.
مطلب جب کوئی کام نہ کرنا ہو نا تو پھر 100 ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں. ایک مشہور زمانہ فقرہ ہے، سود کے بغیر تو سسٹم چل نہیں سکتا.
جی
مشہور زمانہ فقرہ ہے.
جی جی
بھائی، یہ بتائیں کہ معاشرے میں سود زیادہ ہے یا تجارت زیادہ ہے؟
تجارت زیادہ ہے.
تجارت زیادہ ہے
obviously.
تو پھر آپ یہ جملہ کیسے بولتے ہیں کہ سود کے بغیر چل نہیں سکتا؟ یہ تو جملہ اگر ڈیٹے کی بنیاد پر اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کہیں گے کہ سود جو ہے وہ 5% ہے
مجموعی کا یا بزنس.
ہاں، جو 95% لین دین ہے، میں بات کر رہا ہوں عام تاجروں کی.
صحیح.
اب کیا ہے کہ وہ جو 5% یا 10% لے لیں بالفرض، وہاں بھی متبادل نظام موجود ہے. ایسا نہیں کہ وہاں متبادل نظام موجود نہ ہو. مثال کے طور پر لوگ جو ہیں وہ ایل سی ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں.
جی.
یعنی جو ایکسپورٹر جنہوں نے مال بھیج دیا، جن کے پیسے 90 دن بعد آنے ہیں، وہ بینک کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے ہمیں آج چاہیے. بعض کا بینک آفر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بینک کو جہاں آمدنی ملتی ہے بینک وہاں خود لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو بینک کہتا ہے جی آپ کے $5,000 آنے، تو آپ ایسا کریں کہ $4,500 کے حساب سے پیسے لے لیں ہم سے آج.
ٹھیک.
یا کم زیادہ، تو وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے. یہ خالصتاً سودی طریقہ ہے یہ لین دین. اب اس کی جگہ پہ اسلامی بینک اس کی متبادل پروڈکٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ڈالر کی بے سلم کر لیں. ڈالر کو مبی بنایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور بے سلم کر کے جو اس کا معاوضہ ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو دونوں جگہوں پہ، یعنی اگر کسی کو ڈسکاؤنٹ کا ایشو ہے، اس کا متبادل موجود ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس کو متبادل کا نہیں پتا، اس کو بینک والا گھیرے ہوئے ہے، لوگ بعض اوقات نکلنا نہیں چاہتے سودی جال سے، میرے تو اکاؤنٹ یہیں پر ہیں، میں تو کیا کروں کیسے کروں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سسٹم کے اعتبار سے بھی متبادل بھی موجود ہے، انفرادی سودے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بھی طریقہ کار چینج کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے. بنیاد ہے آگاہی. اگر آپ نالج رکھیں گے، بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سود سے بچنا مشکل نہیں ہے. مطلب بات جا کے ڈیڈ ہو جاتی ہے گورنمنٹ لیول پر.
صحیح.
کہ بھائی گورنمنٹ کے جو ہے وہ لین دین اور ملکوں کے ساتھ ہیں، بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں، تو ہم کوئی گورنمنٹ کے وزیر اعظم تھوڑی ہیں.
صحیح.
ہمارے اوپر بوجھ ہے.
صحیح.
جو جس کے اختیارات ہیں وہ ان کے اوپر ہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے، کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس کا بھی حل نکالیں گے.
ٹھیک ہے.
ہمیں اگر کسی نے دعوت دی کہ کیا کیا جائے، ہم اس کا بھی حل نکالیں گے.
ٹھیک.
گورنمنٹ کا ایک شعبہ ہے، بہت بڑا اس کا کام ہے نا، اس شعبے کے اندر اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ سودی سسٹم پہ چل رہا ہے. تو میں نے کچھ افراد سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں جا کر کہ آپ اپنا سسٹم چینج کریں. تو کراچی میں ان کا بہت بڑی بلڈنگ ہے، ان کی بہت بڑی، وہ وہاں گئے، بات چیت کی، کہنے لگے اصل میں ہمارا ہیڈ آفس تو جو ہے وہ اسلام آباد میں، ہم فلاں وزارت کے ماتحت ہیں. اب میں نے کوشش کرنا شروع کی کہ اس وزارت میں ہم کیسے جائیں، مطلب کس سے بات کریں. اس وزارت میں میں اسلام آباد گیا تو وہاں بھی میں حاضر ہوا. تو ایک اچھا 19-20 گریڈ کا بندہ تھا، اس سے ہماری میٹنگ ہوئی. اس نے کہا کہ آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا سسٹم ہم ایک دن میں چینج کر سکتے.
صحیح. اور سمت بھی درست ہو جائے گی
ایک دن میں صرف.
ٹھیک ہے.
ایک دن سے زیادہ لگے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے وزارت ہے، اس وزارت کا سارا اختیار جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، کیبنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو آپ وہاں سے کچھ ہلائیں گے کنڈی، تب جا کے نیچے کچھ چیزیں ہوں گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے حل موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت بہتری کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. ابھی اسٹیٹ بینک میں ہماری ایک میٹنگ تھی, پچھلے مہینے میٹنگ تھی, تو وہاں بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا اور کچھ چیزیں مزید چلتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں.
چلیں, آپ کی گفتگو جو مفتی صاحب کی سنی اس میں سے مجھے ایک بات سن کے مسکراہٹ جو ہے جو خوشی کی مسکراہٹ ہے, ایک تنزیہ مسکراہٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں, تو خوشی کی ہے. اور وہ یہ کہ دیکھیں نیکی کی دعوت, دعوت اسلامی کا بڑا ایک بنیادی کام ہے ہمارا اور 12 دینی کاموں میں شامل ہے, اس کی مختلف لیئرز ہیں. ایک لیئر یہ بھی ہے جو مفتی صاحب نے ضمنی طور پہ بیان فرمائی کہ کس کو کہاں نیکی کی دعوت دینی ہے اور کیسے دینی ہے. نیکی کی دعوت سے مراد اچھائی کی, شریعت پہ تعلیم کی, بھلائی کی, خیر خواہی کی, گناہ سے بچنے کی, تو یہ کام جاری و ساری ہے. مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اس موضوع پہ اتنی گفتگو ہو گئی, آپ کی کال کی طرف بھی بڑھتے ہیں. چلیں کال ہی کی طرف بڑھتے, نہیں تو پھر پورا ہمارا سلسلہ جو وہ اسی موضوع کی نظر ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ مختلف سوال آتے رہیں تاکہ ناظرین کے جو مختلف آپشنز ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہیں. جی,
یہ پوچھنا ہے جی, اب زیور راکب سے جو پیسے لیتے ہیں وہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں؟ تفصیل سے ذرا بتا دیں مہربانی.
جی مفتی,
کیا لیتے ہیں؟
زیور رکھ کر جو پیسے لیتے ہیں.
زیور رکھنا گروی ہے. کوئی شخص جو ہے نا وہ آپ کو مثال کے طور پر 500,000 روپے دے کے بھی یہ زیور رکھ دو میرے پاس, میں 500,000 روپے تمہیں دیتا ہوں, اور وہ یہ کہے کہ واپسی تم نے 500,000 ہی دینے ہیں, میں کوئی زیادہ نہیں لوں گا اور آپ کا یہ زیور بھی امانت رہے گا میرے پاس, اس کو استعمال بھی نہیں کروں گا, تو یہ طریقہ جائز ہے اور یہ طریقہ عہد رسالت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی ایک زرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, تو قرآن پاک میں جو ہے وہ رہن کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ آیت مدائنہ کے اندر. تو رہن رکھوا کر کوئی چیز قرض لینا یہ جائز کام ہے. سود کب ہوگا؟ کہ جب قرض دینے والا اس سے فائدہ اٹھائے, 500,000 دے اور شرط یہ لگائے کہ اتنے زیادہ لوں گا, یا فلاں چیز گروی رکھواؤ اس کو میں استعمال کروں گا, تو جب وہ قرض پر فائدہ اٹھائے گا, اس کی شرط لگائے گا, تو پھر معاملہ سودی ہو جائے گا. صرف قرض دینا اور گارنٹی کے طور پر کوئی چیز رکھنا یہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے.
مفتی, جو رکھیں گے بال فرض زیور رہن رکھوایا, تو اب رقم واپس نہیں لوٹا سکے. مثال کے طور پر 500,000 روپے لیے اور کچھ زیور رکھوا دیا, اب یہ رہن جو رکھوایا ایک طرح سے وہ شورٹی بھی ہوتا ہے عرف اعتبار سے, اب یہ 500,000 روپے نہیں دے سکے, تو کیا اسے اختیار ہوگا کہ جو چیز رکھوائی گئی ہے اس سے وہ وصول کر لے؟ نمبر ایک, اور نمبر دو, بالخصوص زیور میں جب وہ وصول کر رہا ہوگا تو ریٹ رکھواتے وقت کے لگائے گا وہ اس زیور کے یا سونے کے, یا جس وقت وہ وصول کر رہا ہے اس وقت کے لگائے گا؟
دیکھیں, ریٹ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا,
ٹھیک ہے,
اس کا کام تو امانت کے طور پر رکھنا ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اب جب کوئی معاملہ ہوگا ان کا وہ نہیں دے سکا, اور کیونکہ رکھوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نہیں دے سکے تو اس کے ذریعے لیے جائیں گے,
ٹھیک ہے,
سیکورٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے,
ٹھیک,
تو پھر وہ چیز جب بازار میں بیچی جائے گی تو اس دن کے بھاؤ کے حساب سے پیسے لیے جائیں گے.
ٹھیک ہے,
جو بھاؤ اس
دن, جس دن یہ فیصلہ ہو رہا ہے,
جس دن چیز بک رہی ہے,
جس دن چیز بک رہی ہے. مطلب دوسری چیز یہ کہ ویسے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن آج کل تو فزیکلی بھی ہو رہا ہے اور ایک رش لگا ہوا ہے مارکیٹ میں, ایون سونا ہی نہیں چاندی کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کرنے والوں کا, تو سونا یا چاندی کی خرید و فروخت کر کے کمانا, یعنی جس دن ریٹ تھوڑا لگا ہوا کہ بڑھ رہا ہے تو اس دن بیچ دیا, جس دن لگا کہ گر رہا ہے اس دن خرید لیا, اور اس ٹرانزیکشن میں جو انکم ہو رہی ہے کیا یہ جائز ہوگی؟
دیکھیے, سونا اور چاندی کبھی خبر سے باہر رہا ہے؟
نہیں.
کسی نیوز پیپر سے باہر رہا ہے کبھی؟
نہیں. باقاعدہ کالم ہوتا تھا پہلے تو, اب تو پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا, پہلے تو کالم آتا تھا.
تو آج کل نہیں بھی آتا تو وہ ویب سائٹ ہیں وہ بتاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, آج کل تو زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے, خاص طور پر غریب آدمی کے لیے, کہ جناب 4.5 لاکھ تک پچھلے ہفتے پہنچ گیا تھا, تھوڑا سا ریویس ہوا تھا. اب شریعت کی جو حکمتیں اس کو دیکھیے آپ,
سبحان اللہ,
یہ جو شریعت پر اعتراض کرنے والے اور طرح طرح کے لوگ جو ہیں, ہماری شریعت مطہرہ نے پہلے دن سے سونے اور چاندی کو سمنے اصلی قرار دیا.
مطلب مفتی صاحب؟
یعنی کسی بھی چیز کے لین دین میں یہ معاوضہ بنیں گے. سمن مین معاوضہ بننے کی صلاحیت رکھنا.
یعنی معاوضے میں
خرید و فروخت کا بنیادی انسٹرومنٹ ہے یہ.
ٹھیک ہے.
جس چیز کے بدلے خرید و فروخت ہوگی سونا اور چاندی کو بنیادی انسٹرومنٹ قرار دیا گیا.
جیسے آج کل ہم رقم دیتے ہیں روپے دیتے ہیں.
یہ ثانوی چیز ہے.
ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکے آئے. سکے بھی عہدِ صحابہ سے آ چکے تھے.
ٹھیک.
سکے آئے اور پھر سکوں کا چلن بھی بہت بڑھ گیا. لیکن آج بھی زکوٰۃ کا جب حساب لگایا جاتا ہے تو زکوٰۃ کو زیورات تصور نہیں کیا جاتا.
جی.
وہی سمن اصلی اور وہی نقود اور اس کے الگ سے احکام. تو شریعت نے ان کی جو اہمیت بیان کر دی وہ آج تک ہے.
جی.
اور رہے گی
اور ساری دنیا میں.
اب دیکھیں نا کیا لوگ بٹ کوائن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کون کون سی آج دھاتیں آ گئی ہیں.
جی.
ٹھیک ہے. لیکن سونا اور چاندی اپنی جو اہمیت ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے.
ایسے ہی.
اب میں دوسرا نقطہ یہ عرض کروں کہ آپ چاروں سمت غور کیجئے, چاروں سمت نظر اڑائیے, جو تاریخ کے اوراق ہیں ان کو پلٹیے. آپ کو یہ بات ملے گی کہ انسان کی جہاں ضرورت پیدا ہوئی ہے, جہاں انسان کی ضرورت بڑھی ہے, قدرت کی طرف سے انسان کو ویسی سہولتیں عطا کر دی گئی ہیں. بھائی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی سونا موجود تھا.
ایسا ہی.
اور لوگ اربوں خربوں میں ہو گئے.
جی.
تو سونا سب کے پاس موجود ہے, کم از کم ہر فیملی کے پاس تو موجود ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ سونا بڑھا کیسے,
اتنی مقدار میں
بڑھا کیسے؟
ہم.
تو قدرت نے انسان کو پر آشکار کیا کہ مزید سونا کہاں سے ملے گا. نئی نئی دریافتیں ہوئیں. پاکستان میں جو سونے کی کانیں ہیں وہ آج سے 40 سال پہلے تو سامنے نہیں آیا تھا نا.
کانسیپٹ ہی نہیں تھا.
یہ کانیں سامنے تو نہیں آئی تھی نا.
نہیں.
ہو سکتا ہے کسی نے سروے کیا اور وہ کسی فائل میں ہو, لیکن پبلک تو نہیں ہوئی تھی.
ایسے ہی.
تو جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی ہیں سہولتیں بڑھتی ہیں, اور ضرورتوں سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہو جاتی ہیں. مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان جو ہے
جی
ایک بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے, اس کا نام ہے وادی ذہب.
وادی ذہب.
ذہب عربی میں سونے کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
سونے کے بڑے مفصل پہاڑ ہیں.
سونے کے پہاڑ.
سونے کے پہاڑ ہیں. یعنی ایسے پہاڑ ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں سونا موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں, انسان کی ضرورتوں سے متعلق چیزیں بھی انسان پر آشکار ہوتے جا رہی ہیں. لیتھیم بیٹری, جب سے یہ الیکٹرک گاڑیاں بننا شروع ہوئی ہیں.
جی.
ٹھیک ہے. یہ موبائل کے اندر لیتھیم آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے بیٹری ہوتی تھی ہماری, آدھا گھنٹہ موبائل چلتا تھا, 2 گھنٹہ چلتا تھا. اب یہ کہ پرمنٹ چلتا ہے, پورا پورا دن چلتا ہے. تو جب انسان کو لیتھیم کی ضرورت پڑی تو پتا چلا کہ فلاں جگہ لیتھیم نکلایا ہے, اور فلاں جگہ نکلایا ہے, فلاں جگہ نکلایا ہے.
جی.
چیزیں پہلے سے موجود ہیں.
صحیح.
لیکن انسان کی عقل پر, دانش پر, علم پر پردہ ہے.
ٹھیک.
جس چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے, جس چیز کی ضرورت پیدا ہوتی ہے, وہ چیز قدرت کی طرف سے آشکار کر دی جاتی ہے.
واہ زبردست.
تو سونے کو لے کر ہم نے بات کی.
جی.
کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی سونا تھا.
ایسا ہی.
اس وقت کی آبادی کچھ اور تھی.
جی.
آج بھی سونا ہے, آج کی آبادی کچھ اور ہے.
جی.
اور آج کے بعد آبادی مزید بڑھے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ وسائل کم ہو جائیں گے. وسائل, زمین ابل رہی ہے. حدیث پاک میں کہ قرب قیامت میں جو فرات نہر ہے وہ سونا اگلے گی, سونے کے پہاڑ اس سے برآمد ہوں گے. پہاڑ تو جب نکلیں گے, جب نکلیں گے. لیکن میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ترکی کا میڈیا ہے, اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ویڈیو اور تصاویر ڈالی کہ فرات نہر سے لوگ سونا نکال رہے ہیں.
اللہ.
ٹھیک ہے. تو کیونکہ میلرز لے کر آتا ہے پانی جو ہے وہ فرات, کئی ملکوں سے ہوتی ہوئی گزر رہی ہے. ترکی میں نے دیکھا ہے, میں نے عراق میں بھی دیکھی یہ نہر, فرات دریا ہے پورا. تو اس میں ذرات آ رہے ہیں, جیسے کہ سوات میں بھی شروع ہو گیا تھا.
جی.
اور اس کو پھر باقاعدہ سنا ہے, گورنمنٹ نے بھی لے لیا اب. تو یوں پہاڑ بلند ہوں گے، پہاڑ برآمد ہوں گے سونے کے، ٹھیک ہے، نہر فرات سے
جی،
تو یہ زمین خزانہ نکالتی رہے گی اور ہر قدم پر جو ہے وہ قدرت کی یہ نشانیاں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ یہ پورا سسٹم خود بخود نہیں چل رہا، کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، سونا چاندی کی باتیں ہو رہی تھی، دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جو دکاندار اپنے نام کا شاپر چھپاتے ہیں عبد الحمید عبد المجید، گھر جا کر وہ شاپر کو نیچے پھینک دیتا ہے، اس طرح دکاندار گناہگار ہوگا یا گاہک، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجی۔
دیکھیے، فقہ اکرام نے ایک بات بڑی واضح طور پر لکھی ہے کہ ابتذال جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، بے حرمتی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ لکھ رہے ہیں اللہ کا صفاتی نام، لکھ کے کہہ رہے ہیں فلاں کا بندہ، حمید اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، حمید کا بندہ، رحیم کا بندہ، تو اب ایک احترام بنتا ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ شاپر جو ہے وہ ایک پھینکے جانے والی چیز ہے، کوئی اس کو سنبھال کے نہیں رکھے گا، تو یہاں پر ایسے نام نہیں لکھنے چاہیے۔ اور بھی بہت سارے مقدس نام ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں پہ لکھے جاتے ہیں، جن کی بے حرمتی ہوتی ہے، جن کو پھینک دیا جاتا ہے، تو لکھنے والا جو ہے اس میں لازمی طور پر احتیاط کرے گا اور ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا۔
اگلی کال دیجیے۔
احکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ٹریول ایجنسی والے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے 15 لوگ جمع کریں گے تو ایک ٹکٹ عمرے کا آپ کا بھی ہوگا، تو مجھے بتائیے اس طرح کمیشن بیسڈ یا جس انداز سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے کیا طریقے کار ہوتے ہیں؟
جی
کمیشن جو ہے وہ عرف پر مبنی ہوتی ہے، کوئی ایسا کام جس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، لوگوں کو کنوینس کرنا اور ان کو الائن کرنا ایک جد و جہد و مشقت کا کام ہے اور قابل معاوضہ کام ہے، کمیشن اس پر لی جا سکتی ہے۔ اب جیسا عرف ہے اس عرف کے مطابق جو ہے وہ کمیشن ہوتی ہے۔ عام طور پر تو جو میں نے سنا ہے ایک بندے پہ 10-12,000 روپے ملتے ہیں، تو یوں اگر کوئی 15 بندوں پہ ٹکٹ دیتا ہے تو ٹکٹ تو 125,000 روپے کا ہوتا ہے، پیکیج ذرا مہنگا ہوتا ہے، 2,00,000 روپے سے کم تو اس وقت جو ہے وہ پیکیج نہیں ہے، کیونکہ ویزا ہی جو ہے وہ تقریباً 40-45,000 روپے کا عام روٹین میں ہے۔ آج کل شارٹ ہو گیا ہے، شرکے بند ہو گئے ہیں بہت سارے، تو سنا ہے کہ ویزا اور مہنگا ہو گیا ہے، تو یوں 2,00,000 سے کم تو ویسے بھی نہیں ہے، تو 2,00,000 تھوڑا زیادہ ہے 15 بندوں پہ، صرف جہاز کا ٹکٹ مراد ہے، تو یہ تو عرف کے مطابق ہے۔
اگلی کال دیجیے۔
کسی نے اگر ماضی میں کم تول کر یا کم چیز دیتے رہے ہیں، اب اس سے کیسے توبہ کریں اور اس کا کیا کفارہ ہوگا؟
ہاں
مفتی، انہوں نے کم تولنے کا کہا ہے، لیکن اس میں جرنل کر لیں کہ کسی بھی طریقے سے گاہک کو نقصان پہنچائے تو کیا کریں؟
مالی نقصان پہنچائے؟
جی،
بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اس کا جو ازالہ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس کا آپ نے مال دبایا، کم تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق بنتا تھا 1 کلو مال، آپ نے دیا 100 گرام کم، تو اس کا آپ نے مال دبا لیا، آپ قابض ہیں، غاصب ہیں، پوری رقم آپ نے لی، تو اب یہ رقم تو آپ کی نہیں ہے، اسی کی ہے، اب اس کو پہنچانا ہی پہلا مرحلہ ہے۔ یعنی سچی توبہ بندہ کرے گا، اور سچی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو غلطی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ مالی غلطی میں جو ازالہ ہے وہ ظاہر بات ہے حقدار تک اس کا حق پہنچانے سے مالی غلطی کا ازالہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے، ان کو واپس کیا جائے اور پوری کوشش کی جائے۔ بعض لوگ فوراً سے اڑ کے متبادل پر آ جاتے ہیں، پہلے مرحلے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ پہلا مرحلہ یہ مثال کے طور پر کوئی کریانے والا ہے، تو کریانے والے کے جو وہ ہیں خریدار ہیں اہل محلہ ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے خریدار جو ہیں وہ دیگر شہروں سے آتے ہیں، تو اب اہل محلہ میں اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو گھر چینج کرتے ہیں، اکثر وہیں رہتے ہیں، پھر تخمینہ لگائے، حساب لگائے، پھر کسی بھی بہانے سے ان کو ان کا مال دے دے کہ بھئی یہ میری طرف سے، یہ میری طرف سے، تو یوں مال کی ادائیگی ان تک ہو جائے گی، بے شک کہہ کر نہ بتا کر نہ دے کہ بھئی یہ فلاں مد میں ہے، ان کا حق ان کو دے دیا جائے۔ بالفرض کسی کا ایسا کام ہے کہ روز نئے گاہک آتے ہیں، روز نئی دنیا ہوتی ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش پوری کرے، اور ممکن نہیں ہے تلاش کرنا تو پھر اندازہ لگایا کہ میں نے کتنا مال جو ہے وہ لوگوں کا غصب کیا ہے اس انداز پر، اور اس مال کی مالیت کو لے کر بغیر ثواب کے صدقہ کرے۔
اس سے اس میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے اگر کوئی چیز تھی، مثال کے طور پہ کریانے کی دکان کی آپ نے مثال دی، آٹا تھا، گھی تھا، دالیں تھیں، تو اس میں جتنی مقدار کم دی، ایک سپوز کر لیتے ہیں کلو پہ 10 گرام کی ڈنڈی ماری بھی، تو وہ 10 گرام دال دے گا یا دال کی قیمت دے گا؟ نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ وہ جس وقت کام ہوا تھا، جو بےمانی کی تھی، دھوکہ دیا تھا، تو وہ دیا تھا 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے، اور آج کے دن جب وہ تلافی کرنے جا رہا ہے تو رقم کون سی شمار کرے گا؟ اگر اس کو میں یوں لوں کہ اس وقت نقصان پہنچایا تھا 10 روپے کا، تو کیا آج 10 روپے سے تلافی کرے گا یا اس کا تخمینہ لگائے کیا کرے گا؟
دیکھیے، مالی نقصان کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کتنا نقصان کیا تھا اس نے،
ٹھیک ہے،
اس وقت کا حساب بھی کرے گا۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
سب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ملازم دفتر کے وقت میں ذاتی کاروبار یا کمیشن پر دوسرا کام کرے تو اس کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جتنی کوتاہی کرے گا اس قدر جو ہے وہ اجرت کا مستحق تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے آدھا دن کچھ اور کام کیا ہے، تو اب اس آدھا دن کی پوری تنخواہ کیسے حلال ہو جائے گی اس کے لیے؟ جی
ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر گاہک ایڈوانس دے کر مال بک کروائے اور مال وقت پر تیار نہ ہو تو کیا کمپنی پر لازم ہے کہ ایڈوانس واپس کر دے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔
دیکھیے، یہاں آپس میں کمپرومائز کیا جائے گا کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے۔ سامنے والا وقت دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میری تو شادی ہے اور میں نے تو فرنیچر لینا ہی لینا ہے، تھوڑا جلدی کر دو، ایک ہفتہ اور لے لو بھائی۔ تو صورتحال پر ڈیپینڈ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کسی ایکسپورٹر نے تھرڈ پارٹی سے مال کا آرڈر دیا، اس سے مال بنوایا اور وہ ڈیٹ پہ دے ہی نہیں سکا، تو ایکسپورٹر کیا کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ کسی نے پورا کنٹینر مال بنا دیا، تو یہ آدھا بنایا تو آدھا نہیں بنایا، آدھے کا وہ کیا کرے گا؟ تو یوں دونوں آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ حل نکالیں گے۔ کینسل کرنا دونوں کی رضامندی سے ممکن ہے، اگر دونوں کینسل کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں اس کی گنجائش باقی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے دونوں فیصلہ کریں ان کو کیا کرنا ہے، اور شرعی رہنمائی بھی لیں تاکہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو کہ جو غلط شرائط پر مبنی ہو۔
مطلب بعض اوقات اگر یوں ہے کہ ایک چیز اس وقت پر ہی چاہیے تھی، کام ہی اس وقت تھا، کسی سے بھی پوچھے تو کہ ہاں اس وقت تک تھا کام، اب وہ اس وقت پہ ملی نہیں، بعد میں وہ کسی کام کی نہیں ہے، تو کیا کریں؟
بھائی دیکھیے، اس وقت نہیں ملی تو پھر اس نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ کسی کی شادی تھی اور کھانا آیا اگلے دن،
جی
تو ممکن نہیں ہے نا کوئی اس کو قبول کرے،
جی
ٹھیک ہے، یہ کھانا بنانے والا پاگل نہیں ہے کہ اگلے دن لے کر آئے گا۔
شیروانی کی مثال لے لیں اس پہ۔
ہاں چلو، شیروانی کھانا برابر ہی شادی کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کو کچھ کہے گا نہیں، کچھ نہ کچھ تو کہے گا نا اس کے ساتھ، کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا نا،
ٹھیک ہے۔
تو البتہ کھانے اور شیروانی میں فرق ہے، کھانا تو ظاہر بات ہے 4 گھنٹے بن جائے گا، شیروانی ہو سکتا ہے بن چکی ہو، تو اس ایک طرفہ تو کیسے نہیں کر سکتا اس کو، اس نے آرڈر دیا، ایک معاہدہ تو ہو گیا ہے نا، ایک طرفہ کیسے کینسل ہو سکتی ہے؟ دونوں افہام و تفہیم سے کام لیں گے۔
ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا،
سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا،
تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔